نحمد ونصلي على رسول الكريم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم، شیخ عطا اللہ اسکندری رحمتہ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کے بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی گنجی فضائیں جو ہیں ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے. اس کی علائشوں سے پاک ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سمے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام تو یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، اور یہی اللہ والوں کا مقصود رہا ہر زمانے کے اندر. تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے، نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کر کے اللہ کی رضا والے اعمال پر چلنے کی صلاحیت حاصل کرنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کرنا، یہ ان اللہ والوں کی صحبت سے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس زمانے میں اسی کے لیے اسی طلب کو لے کر آتے تھے. اس وقت جو مضامین چل رہے ہیں اکثر عرض کیا جا رہا ہے، یہ چونکہ اخیر کے ہیں، یعنی اس محنت کا جو اخیر ہے، یعنی تصفیہ یا تزکیہ جب اللہ والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، ان سے تعلق جوڑا جاتا ہے اور ان کی بتائی ہی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کی قوت سے، اس کے دعووں سے بچنے کے لیے، ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے لیے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے. اس دوران جو اشغال، اذکار ہے، مراقبات بتائے جاتے ہیں، ان میں جب لگتے ہیں تو پھر دل پر مختلف قسم کی کیفیات آتی ہیں، پھر ان میں سے بھی گزر جاتا ہے، محسوس کیا کرتا ہے. یہ باب چونکہ اخیر کا وہ ہے، اس لیے تھوڑی سی اونچے درجے کی باتیں ہیں. ہم تو ابھی مبتدی ہیں، یہ پی ایچ ڈی کے درجے کی باتیں ہیں، ہم ابھی مبتدی ہیں، اس لیے بعض کا شکوک ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو کچھ نہ کچھ فہم کا ادراک بھی ہوگا، ورنہ ان کے اندر برکت ہے جی، ہے نا. تو یہ فرما رہے ہیں، ایک ملفوظ ہے حضرت کا، اصل عربی میں تھا، جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد سارنپور رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کی مزید تشریح انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوی رحمۃ اللہ فرمائیے پڑھی جائے گی. فرماتے ہیں، راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں، پر حقیقی نعیم اس کے مشاہدہ اور قرب کا ہے، اور مظاہر عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں، لیکن حقیقی عذاب اس کے حجاب ہونے کا ہے. تو حقیقی عذاب اس سے حجاب ہونا ہے، اور حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہے. تھوڑی سی پھر عرض کر دوں کہ اونچے درجے کی بات ہے. اب یہ ان کے اپنے احساسات ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کی نفسانیت کو مغلوب کر کے اور شیطانیت سے بچ کر، ماحول کی فضاؤں سے بچ کر، اپنے دل کے اندر اس شفافت اور پاکیزگی کی وجہ سے یہ صلاحیت حاصل کر لی کہ ان کے دل کا صحیح جو ادراک ہے، صحیح احساس جو ہے بیدار ہو گیا. اس بیداری کے ساتھ جو احساسات ہیں، یہ ان کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کا شوق لگا دے، ہم بھی اسی طلب کو لے کے بیٹھیں، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت جو ہے اگر یہ حاصل نہیں بھی ہوں گے اس راستے کے مسافر تو شمار ہو جائیں گے، جب ہمارے دل کے اندر سچی طلب یہ ہوگی. فرماتے راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں پر حقیقی نعیم اس کے مشاہدہ اور قرب کا ہے، اور مظاہر عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اس کے حجاب ہونے کا ہے. تو حقیقی عذاب اس سے حجاب ہونا ہے، حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہے. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں. جن چیزوں سے دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں، اس لیے کہ وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہے. اور جن چیزوں سے تکلیف و علم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں. پہلی بات تو یہ عام سی بتا دی، عام فہم ہے یہ ہے کہ جن چیزوں سے دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں، اس لیے کہ وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہیں. اور جن چیزوں سے تکلیف و علم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں. مطلب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں. اللہ ہمیں بھی سمجھتا فرما دے. کیا فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو ارشاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں. مثلا دنیا میں بیوی، اولاد، مال، دولت، جاہ وغیرہ، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں، حور، غلمان وغیرہ ہیں. لیکن ان چیزوں کے برتنے اور ان میں مشغول ہونے کے وقت حقیقی سرور اور چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اس کے ساتھ ہو. اب یہ ذرا اونچے درجے کی بات ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ہے نا اس کا کچھ ادراک کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے. جس نے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا. ہم تو ان چیزوں کے مزوں کے اندر ہی ایسے مست ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. لیکن یہ حقیقی لذت کو چکھ چکے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دلوں سے نفسانیت کو نکال دیا، جیسے یعنی صفات مذمومہ کل عدم ہو گئی، گندے جذبات منہدم ہو گئے، منفی جذبات ان کے اندر مغلوب ہو گئے. اس شفافت لطافت سے دل کے تعلق اللہ کے ساتھ ایسا قوی مضبوط ہوا کہ اللہ پاک کا جیسے مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا قریب ہونا اپنے دل سے محسوس کر رہے ہیں، اس کے اندر جو لطف ان کو آ رہا ہے، جو اس پہ مزہ آ رہا ہے، یہ اس کو انہوں نے چکھا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی نعمتیں یا آخرت کی نعمتیں ملیں، ان کے مزے اپنی جگہ پر ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ بھی ہے پھر مزہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی مزہ نہیں. تو کیا ہے کہ چین، حضرت کیا فرماتے ہیں، چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا آخرت کی بہت سی ہیں. تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے. مثلا دنیا بیوی، اولاد، مال و دولت، جہ وغیرہ، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں، حور، غلمان وغیرہ. لیکن ان چیزوں کے برتنے اور ان میں مشغول ہونے کے وقت حقیقی سرور، یہ سرور تو ہے، مزہ تو ہے ان چیزوں میں، لیکن جو مزہ حقیقی ہے، اب دونوں کے اندر موازنہ کر کے کون بتا سکے گا؟ جس نے دونوں کو چکھا، جس نے اسی کو چکھا اس کو کیا جانے. لیکن یہ اللہ والے جو ہیں، انہوں نے چونکہ اس کو چکھا ہے، حقیقی سرور کو انہوں نے محسوس کیا ہے، ادرار کیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ حقیقی سرور چین اس وقت ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اس کے ساتھ ہو. اور اگر مشاہدہ نہ ہو، اگر اس کا مشاہدہ نہیں ہے، اس کی معیت کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو اس شخص کو تو ان ہی چیزوں سے لذت مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن در حقیقت عذاب ان کے لیے عذاب ہے. اگر اللہ کی معیت کا ادراک نہیں ہو رہا، اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ان چیزوں کے اندر جو مزہ ہے یہ بھی ان کے لیے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی عذاب ہے. گو اس شخص کو عذاب ہونا اس وقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا. بعض مرتبہ تو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں. ایک تو یہ ہے، ابھی تو ہیں چھن گئی، اب جب چھن گئی ہیں تو پریشان ہے، کیونکہ حقیقی لذت اور سرور جس سے مل رہا ہے وہ اس نے حاصل کیا ہی نہیں ہے، یہ غائب ہو گئی. جب چیزیں پا جا یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا تو معلوم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں عذاب جان تھی کہ یاد آ آ کر قلب کو اس وقت ایذاں رساں ہیں، اب مسلسل اذیت مل رہی ہے، یا تو چھن گئی یا ان کے قابل نہیں رہا. ہم سب آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر، اب بوڑھے کہتے ہیں جی مزہ ہی نہیں ہے کھانے کا. کیوں؟ حقیقی لذت کو چکھا نہیں ہے. جنہوں نے چکھ لیا ہے وہ ہر حال کے اندر مزے میں ہے، کیونکہ اصل مزہ ان کو مل رہا ہے. بڑھاپے کے اندر وہ مزہ نہیں ملے گا، مادی مزہ وہ نہیں ملے گا، وہ کیونکہ اس کے قابل اب رہا نہیں ہے. اب اس کے اعضاء جوارے، اس کے مزہ کرنے والے جو آلات ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب اس کو وہ اگر حاصل کرنا چاہے، اب کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں کہ پھر وہ جوانی کے مزے آ جائیں. ملے گے؟ کبھی نہیں ملے گا. بعض بوڑھے جب پھرتے ہیں نا، ان کو کوئی کہا کرتا ہوں کہ جوانی نہیں آئے گی، اب کر لو، دوڑ لگا لو، وہ بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر حقیقی مزہ حاصل کر لیا ہے، اللہ کی معیت کا مزہ حاصل کر لیا ہے، اپنی نفسانیت کو مغلوب کر کے اس کا تعلق حاصل کر لیا ہے، وہ احساس اتنا غالب ہوتا ہے ان کا ہونا نہ ہونا. جب ہو گیا ٹھیک ہے، مزہ اڑایا ہے، اب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ اسی میں مست ہے اپنے. اس لیے فرما رہے ہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. جب یہ ہے کہ بعض مرتبہ تو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کی عذاب تھی، کہ یاد آ کر قلب کو اس وقت اظہار رساں ہیں، اور کوئی تدبیر اب ان کے اصول کی ہے ہی نہیں. اب یہ اب اس کو جہنا جو اذیت ہو رہی ہے. اور اگر فرزن دنیا میں اس کے ساتھ بھی رہی لیکن دنیا سے چلتے وقت تو ضرور ہی چھوٹ جائیں گی، اور اس وقت پوری حسرت اور عذاب بن جائیں گی، بخلاف اس صورت کے جب ان چیزوں کے ساتھ مشاہدہ اور وصول اللہ کی دولت بھی ہو، کہ گویا یہ چیزیں چھوٹ جائیں لیکن اصلی اور سچی دولت و سرمایہ راحت ہر وقت ساتھ ہے. اور تکلیف و علم، اس کے بعد دوسری چیز ہے، تکلیف و علم کی چیزیں دنیا آخرت کی بہت سی ہیں. بس دنیا میں مرض، فقر، افلاس، تنگ دستی وغیرہ، اور آخرت میں دوزخ، سانپ، بچھو، آگ، پیپ وغیرہ. تو ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اس وقت ہے کہ ان مسائل و تکالیف کے ساتھ اللہ تعالی سے بھی بندہ دور اور حجاب میں ہو. حقیقی تکلیف کب ہوگی؟ کہ جب یہ اللہ سے کیا حجاب میں ہے اور دور ہے. اور اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ و وصول کی دولت حاصل، تو یہ مصائب حقیقت مصائب نہیں، گو بظاہر مصیبت ہے. اس لیے کہ مدار تکلیف کا اور راحت کا قلب پر ہے، اور قلب میں اس کے وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا کی ہر دنیا بھر کی راحت تجھ کو دیتی ہیں اور تیرے مصائب کو دور کیا جاتا ہے، لیکن یہ دولت باطنی ہم کو دے دو، اس مبادلہ پر وہ ہرگز راضی نہیں ہوگا. آج یہ ایک واقعہ سنایا ہمارے مفتی صاحب نے یوسف علیہ السلام کا. ایک طرف کیا ہے سجن جیل, ایک طرف کیا ہے معصیت. اس معصیت کا مزہ, وہ تو نبی تھے نا, ان کا تو مقام ہم تو پہنچ نہیں سکتے, وہ تو بتا دیا نا پہنچ نہیں سکتے. ان کو جو مشاہدے کی جو ان کے مشاہدے کا ادراک جو ان کو حاصل ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس مشاہدے کو ہوتے ہوئے یہ گندے جذبات اور ان کی طرف التفات, لیکن چونکہ وہ آ رہا ہے, ایک طرف وہ ہے ایک طرف کیا ہے سجن ہے, اس جیل کو قبول کر لیا, جیل کی مشقت کو تکلیف کو قبول کر لیا. آج بھی جیل کے اندر بہت تکالیف ہیں, اس زمانے کے اندر تو کہاں اتنی سہولتیں ہوں گی, لیکن اللہ والوں نے اس میں امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعات پڑھے تو کہاں پہ جاتا ہے بندہ, بیڑیاں اتنی وزنی وزنی بیڑیاں اسی حالت میں وضو کر رہے ہیں, وضو کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا, لیکن چونکہ حقیقی لذت حاصل ہے, بات یہ ہے وہ اللہ کی معیت کا ادراک حاصل ہے, اس کی لذت نے ان تکالیف کو جھیلنے پر اس کو آسان کر دیا. تو یہاں اسی کو سمجھا رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. کیا فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی نا, اچھا پھر پڑھ لیتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں پر حقیقی نعیم اس کے مشاہدہ اور قرب کا ہے, اور مظاہر عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اس کے حجاب ہونے کا ہے. تو حقیقی عذاب اس سے حجاب ہونا ہے, حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہے. آگے اس کی تفصیل میں سنواتے ہیں, جن چیزوں سے دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور راحت کے مظاہر ہیں, اس لیے وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہیں, اور جن چیزوں سے تکلیف و علم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں. مطلب شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا آخرت کی بہت سی ہیں, مثلا دنیا میں بیوی اولاد مال و دولت و جاہ وغیرہ, اور آخر میں جنت کی نعمتیں حور و غلمان وغیرہ. لیکن ان چیزوں کے برتنے اور ان میں مشغول ہونے کے وقت حقیقی سرور اور حقیقی چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اس کے ساتھ ہو. یہ ذوق کی چیز ہے. اگر مشاہدہ نہ ہو اور انہی چیزوں سے لذت و مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن درحقیقت عذاب ہے. گو اس شخص کو اس کا عذاب ہونا اس وقت معلوم نہ ہو لیکن انقریب معلوم ہو جائے گا بعد مرتبہ, جو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا, معلوم ہو جاتا ہے یہ چیزیں عذاب جان تھیں کہ یاد آ کر قلب کو اس کا ایذا رساں ہے, اب اذیت پہنچ رہی ہے, بار بار سوچ رہا ہے, اور کوئی تدبیر ان کے اصول کی ہے ہی نہیں. اور اگرچہ فرزن دنیا میں اس کے ساتھ بھی رہیں لیکن دنیا سے چلنے کے وقت تو ضرور ہی چھوٹ جائیں گی, اس وقت پوری حسرت اور عذاب بن جائیں گی. بخلاف اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کے ساتھ مشاہدہ اور وصول اللہ کی دولت بھی ہو. اللہ ہمیں ہمارے صحیح ذوق کو بیدار فرما دے, اس مشاہدے کی لذت اس وصول اللہ کی لذت سے آشنائی عطا فرما دے. تو کیا فرماتے ہیں کہ گو یہ چیزیں چھوٹ جائیں لیکن اصلی اور سچی دولت و سرمایہ راحت ہر وقت ساتھ ہے. تکلیف اور علم کی چیزیں بھی دنیا آخرت کی بہت سی ہیں, مگر دنیا میں مرض فقر و افلاس و تنگ دستی وغیرہ, اور آخرت میں دوزخ سانپ بچھو آگ پیپ وغیرہ, ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کی وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اس وقت ہے کہ ان مصائب و تکالیف کے ساتھ اللہ تعالی سے بھی بندہ دور اور حجاب میں ہو. اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ و وصول کی دولت حاصل ہو تو یہ مصائب حقیقت مصائب نہیں ہے, وہ بظاہر مصیبت ہے اس لیے کہ مدار تکلیف اور راحت کا قلب پر ہے، قلب میں اس کے وہ دولت ہے۔ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بھر کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیرے مصائب کو دور کیا جاتا ہے، لیکن یہ دولت باطنی ہم کو دے دو، اس مبادلے پر وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ بس اصل عذاب و تکلیف حق تعالی سے بود ہے، اور اصل چین سرور اس کی ذات کریم کے مشاہدہ کی دولت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی شعور نصیب فرما دے۔ تو تصوف سارا کا سارا دل کی اس صفائی کا نام ہے کہ دل کے اندر سے یہ منفی جذبات جو ہیں یہ دل کے اندر سے جیسے نکل جائیں، نکلیں کہ تو نہیں نکلنے کے قریب ہو جائیں، معدوم تو نہیں کل عدم ہو جائیں ہیں۔ تو اسی کے لیے یہ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ذکر، یہ فکر، یہ اذکار، یہ اشغال، یہ مراقبات ہے دل کے اندر اس ذوق کی بیداری کے لیے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں اس لیے، ان سے وظائف اذکار مانگتے ہیں اس لیے کہ یا تو دنیاوی طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان باطنی کیفیات اور مزوں کے حصول کے لیے، لیکن جو اصل مزہ ہے، جو اصلی کیفیت ہے، اس کی طرف دھیان بہت کم ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کے لیے جب بھی آویں یا کہیں بھی جاویں، جن اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، اپنے اندر سے ٹٹول ٹٹول کر ہر منفی جذبے کو نکالیں، ایک ہی طلب ہو کہ ہمارا دل بھی ایسا بن جائے جیسا ہی بتایا جا رہا ہے، جو اللہ پاک کے ان کی معیت کا جس کو ادراک اور احساس ہو، کیونکہ اصلی لذت اسی کے اندر ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کے اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں کہ ہمارا ذکر بھی اس لیے ہے کہ ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں اس کی طرف ہمارے دل کی توجہ لگی رہے، اس کی طرف دھیان خیال لگا رہے ہیں، اور اس کی معیت کا ہمیں احساس رہے، پھر ہر حال کے اندر دل اس کے ساتھ یعنی اس سے ایک ایسی لذت اور سکون حاصل کرے گا کہ ظاہری حالات آتے جاتے رہیں گے، بنتے بگڑتے رہیں گے، لیکن دل اللہ کی محبت اور معرفت کے دھیان استحضار سے اس سے خوش رہے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے اور اس کا مشکل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں یاد کرو۔ یعنی خاموشی کے ساتھ یہ ایک تصور کی مشق ہے کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، کہ اب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کے لیے، نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطانیت سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر اپنے دل میں اللہ کے برکت والے نام کو رچانا بسانا ہے۔ فتبارک اسم ربی کا، دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام بڑا متبرک نام ہے۔ یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں، خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگے، یا لکھا ہوا تصور کریں ہیں، اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر تکرار کریں محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ۔ اس حافظ کی طرح جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے قرآن کی تکرار کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی یاد کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے اس مبارک نام کی ہم تکرار کریں، اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے کے اندر ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے کہ ہر اس کی اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں، وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں. Thank you.